جمعہ 16 دسمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی دوسری برسی پر مرنے والوں کو شہدا کے طور پر یاد کیا گیا. دہشت گردی سے نمٹنے کے وعدے دہرائے گئے, لیکن کیا اصل بات پر غور کیا جا رہا ہے؟ تجزیہ کار,
وہ جو بنیادی جو کور مسئلہ ہے پاکستان کا, جو ہماری دوغلی ریاستی پالیسیاں رہی ہیں, اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کو 2 برس بیت گئے ہیں. آج اس سلسلے میں پشاور سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر تقاریب منعقد ہوئیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرآن خوانی کی گئی اور ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. آرمی پبلک اسکول میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت کی اور والدین اور اساتذہ سے خطاب کیا.
ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے, جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے, پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم پہ ان بچوں کا خون قرض ہے. تمام لوگ جو 22,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون قرض ہے. پاکستان کو ہم نے دوبارہ سے, جیسے رسول پاک نے ایک خواب دیکھا ہے امت مملکت اسلامیہ کا, جیسے قائداعظم نے خواب دیکھا تھا, اسی کی روح کے مطابق ہم نے پاکستان کو ایک پرامن اور اسلامی مملکت بنانا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے بم دھماکے کے سلسلے میں بنائے گئے سپریم کورٹ کے تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت انسداد دہشت گردی کے قانون پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں پر فوری طور پر پابندی عائد کرے. تفصیل ارم عباسی سے سنیے.
سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر مبنی ایک رکنی کمیشن نے 56 دنوں کی کارروائی کے بعد اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت نفرت انگیز تقاریر اور شدت پسندی پر مبنی پروپیگنڈا روکنے میں ناکام رہی ہے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا جائے اور اس کے اہداف واضح ہوں. تحقیقاتی کمیشن نے اپنی تجاویز میں کہا ہے کہ حکومت شدت پسند تنظیموں کو عوامی اجتماع کرنے سے روکے اور کالعدم جماعتوں کی فہرست کو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ نیکٹا اور تمام صوبوں کو جاری کرے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 13 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق سزائے موت پانے والوں میں باچا خان یونیورسٹی, راولپنڈی کی پریڈ لین مسجد, میریٹ ہوٹل اسلام آباد اور مانسہرہ میں ورلڈ ویژن این جی او کے دفتر اور بنیر میں نواگئی کے تعلیمی مرکز پر حملے کے مجرمان شامل ہیں. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع کوٹلی میں انڈین فوج کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک جبکہ 8 بچے زخمی ہوئے ہیں. اس واقعے کے بعد دفتر خارجہ پاکستان نے انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کیا اور لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی. حکومت پاکستان نے 9 سال کی تاخیر کے بعد آئندہ برس 15 مارچ سے ملک میں مردم شماری شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس بات کا فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں منعقد ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا گیا. پاکستان کے صوبے سندھ کی حکومت نے جبری مذہب کے قانون پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تبدیلی مذہب کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ بل 9 عمر شادیوں کی روک تھام کے لیے تھا. کراچی سے ریاض سہیل.
سینئر صوبائی وزیر نثار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ اسلام کسی کو بھی مذہب تبدیل کرنے سے نہیں روکتا, چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو. اقلیتوں کے تحفظ کے قانون کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. یہاں شادی کے لیے عمر کم سے کم 18 سال مقرر ہے, جو قانون پہلے سے موجود ہے. اقلیتوں کے تحفظ کے قانون میں اس شک کی وضاحت نہیں کی گئی, بلکہ اس کو عام کر دیا گیا ہے. اس لیے اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یاد رہے کہ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی صغیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. تاہم صغیر کے والدین یا کفیل اپنے خاندان سمیت مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں.
پاکستان کے صوبے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں رینجرز کی فائرنگ میں ایک مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گیا ہے. ملزم سے خودکش جیکٹ بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. شام کے شہر حلب کے مشرقی حصوں سے شہریوں سمیت باقی جنگجوؤں کے انخلا کا عمل ملتوی کر دیا گیا ہے. وہاں کی صورتحال کے بارے میں مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انخلا کا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ ترکی سے خبر آئی ہے کہ متعدد افراد اب بھی حلب سے انخلا چاہتے ہیں. حکومت نواز ملیشیا نے مطالبہ کیا ہے کہ باقی جنگجوؤں کے زیر محاصرہ 2 ایسے دیہاتوں سے بھی باہمی انخلا عمل میں لایا جائے جہاں شیعہ اکثریت آباد ہے. اقوام متحدہ نے روہنجیا مسلمانوں کے ساتھ آن سان سوچی کی قیادت میں چلائی جانے والی میانمار کی حکومت کے برتاؤ پر شدید تنقید کی ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کے چیف کا کہنا ہے کہ انہیں ریپ، قتل اور دیگر مظالم کی رپورٹس روزانہ موصول ہو رہی ہیں. اور جرمنی میں ایک 12 سالہ جرمن لڑکے کے خلاف جرمنی کے قصبے میں قائم کرسمس بازار میں مبینہ طور پر دو بار ایک دیسی نیل بم کا دھماکہ کرنے کی کوشش کرنے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شاید ہم پہ رحم آ جائے، شاید ہمیں چھوڑ دے.
ایسی خبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ بھی بن رہی ہیں.
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل. کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے، سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت، بی بی سی اردو ٹی وی، ریڈیو سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج 16 دسمبر ہے، یعنی آج 2 سال پورے ہو گئے ہیں پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر اس دہشت گرد حملے کو جس میں 140 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 132 اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے. اس حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان عمل میں لایا گیا، فوجی عدالتیں بنی اور دہشت گردی سے نمٹنے کا اعادہ کیا گیا. لیکن آج 2 سال بعد متاثرین کی حالت کیا ہے، بچنے والوں کو درپیش مشکلات کیا ہیں، اور کیا والدین سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز سنی گئی یا پھر ان کو اور ان کے غم کو اب نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس پر ہم آج ڈالیں گے سیربین میں. آج آرمی پبلک اسکول میں منعقدہ تقریب میں خطاب میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ان اسکول کے بچوں اور دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کا خون ان پر قرض ہے.
ہم اس وقت تک، جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے، جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے، پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم پہ ان بچوں کا خون قرض ہے. تمام لوگ جو 22,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون قرض ہے.
پاکستانی فوج کے سربراہ کے الفاظ. طارق جان کے دو بیٹے آرمی پبلک اسکول پر اسی حملے میں ہلاک ہوئے تھے. انہوں نے پشاور سے ہم سے بات کی. وہ متاثرین آرمی پبلک اسکول کے حملے کے متاثرین کے والدین، خاندان والوں کی تنظیم میں بھی سرگرم رہے ہیں شہدا فورم کے نام سے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں کہ حکام نے کچھ کیا ہے، نوٹس لیا ہے، ان کے مطالبات مانے ہیں.
ہم نے اپنا مجرم ابھی تک نہیں دکھائی دیا، ہمیں اپنی مجرم کو نہیں دکھائی نہیں دی گئی. ہمیں ہمارے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی ہے تو ہم آپ کو کیا بتائیں.
آپ کو کسی طرح سے آواز بلند کرنے سے روکا گیا ہے یا خاموش ہونے کو کہا گیا ہے؟ کبھی
نہیں دیا، خاموش کیا گیا ہے. طرح طرح کی کوشش کی گئی میڈیا پر، جب ہم کوئی انٹرویو وغیرہ تھے وہ میڈیا کہتے ہیں کہ وہ جب آپ آرمی کے نام لیتے ہیں نا، آرمی کی بات کرتے ہیں، آرمی کے نام پر کوئی ہدف لگ جاتا ہے تو ہم انٹرویو میشن نہیں کر سکتے، وہ ہمیں بین کرتے ہیں، کہتے کہ یہ تو میشن نہیں کرنا ہے.
کس طرح سے بتایا گیا، کس طرح سے خاموش ہونے کو کہا گیا، یا کیا رکاوٹیں کیا ڈالی گئیں؟
نہیں، یہ تو میڈیا والا کو بتا رہے کہ آپ میرے کوریج نہ لیے، آپ ان سے لیں انٹرویو لے، لیکن یہ شائع نہیں کرنی ہے، وہ نہیں چلاتے سر، انٹرویو کے لیتے ہیں. ہم تو اپنے دل کے بات نکالتے ہیں لیکن وہ شائع نہیں کرتے آگے.
اچھا، تو میڈیا پہ پھر رک جاتی تھی بات، ہے نا؟ اچھا، تو اور
کوئی،
اور کسی طرح کا کوئی اشارہ یا کوئی رکاوٹیں آپ کی راہ میں ڈالی گئی ہوں، مطلب حکام کی طرف سے؟
سب سے زیادہ یہ کہ ہمارے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے کہ آپ کے بچے ہیں یہ ایسے ہے، وہ آپ کو آپ سیٹ نہیں ہے، پاکستانی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ذرا یہ اس آدمی کے پیچھے سے ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو، ویسی بات نہ کرو، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہے، ہم نے تو وہ کیا ہے. تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس دن جب 144 بچے شہید ہو گئے نا، تو ہونا تو یہی چاہتا تھا کہ 10-15 کم از کم 10-15 آنے والے بچے مر جانے چاہیے تھے نا، وہ بھی اس میں ایکشن لینے کے لے کے تو کچھ شہید ہو جاتے نا آدمی کے. وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے, آپ کے بچوں کو شہادت نصیب ہوئی ہے, تو ہم تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رتبہ تو آرمی والوں کو بھی ہونا چاہیے, اس کو بھی تھوڑا نصیب ہونا چاہیے نا.
اچھا, لیکن حکام تو یہ کہتے ہیں کہ اے پی ایس کے بعد بہت کاروائی کی گئی, ضرب عزم, نیشنل ایکشن پلان سب, اور کافی لوگوں کو پھانسی دی اس سلسلے میں, اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟
نہیں 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 ہے, یہ جو یہ دہشت گرد بنائے کس نے اور بتائے کس نے.
تو یہ جو والدین کی تنظیم تھی شہدا فورم جس کا آپ نے نام رکھا تھا, تو اب جو ہے ابھی بھی سرگرم ہے یا اب اس کی بھی کاروائیاں رک گئی ہیں؟
سرگرم ہے, جب ہمارے سرگرم کارکنوں کو وہ ایک ایک کر کے دباتے ہیں, لالچ وغیرہ دیتی ہے, آپ کو ہم ایسا کر لیں گے, ایسے کر لیں گے, ہمارے تو اور بھی بچے ہم کیا کریں, وہ تو ویسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں.
یہ دن آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ہر سال؟
دن تو ہم ایسے ہے جیسے وہی 16 دسمبر ہمارے لیے وہی ہے جو دن سے یہ واقعہ ہوا ہے, ہمارے لیے کسی دوسرا دن ابھی تک نہیں چلا ہے. ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے 16 دسمبر 2014 ہمارے لیے یہ تھی وہ دن ہے, ایسی ہماری گزری ہے, ہم والدین پر, ہمارے بچوں پر, ہمارے گھر پر. میرے دو بچے شہید ہو گئے, دو بچوں, ایک بچے پر کشت آنا شروع ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد, دوسری بیٹا اتنی ذہنی طور پر اتنا اوپ ہو گئے نا, وہ انسان ہے کہ میں سبق نہیں پڑھتا, بس مجھے نہیں پڑھنا ہے, مجھے نہیں آتا. میرے دو بیٹے اس طرف چلے گئے, دو بیٹے دل ہی میں تعلیم وغیرہ سے رہ گئی, تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایسے حالات میں والدین کا کیا ہوگا.
یہ تھے طارق جان, جن کے دو بیٹے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے. محمد نواز کے ایک بیٹے حارس نواز اے پی ایس پر اسی حملے میں ہلاک ہوئے تھے, اور ان کے ایک بیٹے شدید زخمی ہوئے تھے. زخمی ہونے والے احمد نواز کا یہاں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں علاج ہو رہا ہے. ان کے والد محمد نواز کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کے علاج کروانے کا کہا تھا, لیکن ان کے یہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے. انہوں نے ہمارے ساتھی عادل شازیب سے بات کی.
جو ایکسپنسز تھے وہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی, جو انہوں نے 6 مہینوں تک ادا کی, اور باقی وہ مکمل طور پہ انکاری ہے, نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے, انہوں نے بھی جو انیشل سرجری کی ٹریٹمنٹ تھی کوئین الیزابتھ ہاسپٹل میں وہ پوری کی, لیکن اس کے بعد جو بچہ ٹرامیٹیکل اور فیزیو اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, اس کے لیے کچھ 20,000 پاؤنڈ کی ضرورت تھی, تو انہوں نے مکمل طور پہ انکار کیا کہ ہم مزید نہیں پرووائڈ کر سکتے اور آپ پاکستان واپس جا سکتے ہیں. میں نے ان کو میڈیکل رپورٹس دکھائے کہ بھئی یہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ہمیں ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, لیکن وفاقی حکومت نے بھی مزید علاج کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نہیں کر سکتے مزید آپ کو.
تو ابھی آپ کس حالت میں رہ رہے ہیں اور کس کرب سے گزر رہے ہیں؟
میں یہاں پہ کچھ اپنے جو پاکستان میں میرے ساتھ کچھ پیسے ٹوٹے پوٹے تھے وہ لا کے خرچ کیے, اور کچھ یہاں پہ ملالہ یوسفزئی کی فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے, اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور نہ کسی کے سامنے آج تک الحمدللہ ہاتھ پھیلایا ہے اور نہ پھیلائیں گے, اور اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو یہ حکومت کے منہ پر ایک تھپڑ سے کم نہیں ہوگی. اور حکومت نے اس سلسلے میں مزید حکومت کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ 2 دن پہلے ہمارا ایک اور بچہ جو ہے ارشاد حسین, وہ بھی جس اے پی ایس کے حادثے میں زخمی ہوا تھا, وہ بھی شہید ہو گئے 2 دن پہلے, کیونکہ اس کو صحیح علاج پرووائڈ نہیں ہو رہی تھی. ہم نے بارہا احتجاج کیا. میں اس موقع پر آپ کو ایک اپنی جو دل کی آواز ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے 2 مطالبے تھے. نمبر ایک یہ کہ 16 دسمبر ڈکلیئر ایز اے نیشنل ڈے, جو انہوں نے نہیں مانی. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ہمیں کوئی پلاٹ واٹ آپ کے میڈل وغیرہ کچھ نہیں چاہیے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, جو کہ اے پی ایس کا جو یہ واقعہ ہوا تھا بربریت ہوئی تھی, اس کے سیکیورٹی لیبس کی تحقیقات کی جائے.
یہ تھے محمد نواز, جن کا ایک بیٹا اے پی ایس حملے میں ہلاک ہوا تھا اور ایک شدید زخمی ہوا تھا. حکومت نے زخمی بیٹے کے علاج کے اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا تھا. 2 سال سے یہ زیر علاج ہیں, لیکن صرف 6 مہینوں کے علاج کا حکومت نے خرچہ اٹھایا. صحافی شازیب جیلانی نے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی رپورٹنگ بی بی سی کے لیے کی تھی. میں نے ان سے اس پر بات کی اور پوچھا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ملک میں کیا تبدیلی آئی ہے اور خاص طور پر نیریٹو کے حوالے سے؟
جب یہ واقعہ ہوا ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم میں بڑا صدمہ تھا. ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے نتیجے میں ہماری فوجی سیاسی قیادت خاصی بیدار ہوئی, نیشنل ایکشن پلان بنا, عمران خان نے اپنے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا, اور ایک ہمیں ایک نظر آیا کہ ایک پولیٹیکل ول ہے کہ آپ اب اس مسئلے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتے. ملٹری کورس جیسا اتنا متنازع فیصلہ, اس پہ ساری جماعتوں نے اگری کیا. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہمیں بنانی پڑیں گی, پارلیمنٹ سے انہوں نے قانون سازی کرائی. لیکن جو سب سے بنیادی بات تھی وہ تھی نیشنل ایکشن پلان کی. یہ 20 نکات تھے جن پہ سب نے اگری کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں, لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب اگر آپ نے دیکھا ہو ان 20 نکات کو تو بڑی اس میں اچھی باتیں ہیں, لیکن اس کا سب سے بڑا فلا یہ تھا پہلے دن سے کہ یہ نہیں اس میں تعین کیا گیا تھا کہ ان پر عمل درآمد کب تک ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہوگا.
ہاں لیکن یہ ہو گیا پولیٹیکل نیریٹو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ایکچوئل واقعہ تھا اس کے بارے میں جو جس طرح سے اسے بیان کیا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے, وہ نیریٹو, میڈیا نیریٹو یا نیشنل نیریٹو, وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بدلا ہے؟
ہم صرف یہی دیکھتے ہیں آپ کہ 16 دسمبر جب آتی ہے تو ٹی وی چینلز پہ واقعے کو یاد کیا جاتا ہے, بچوں کے حوالے سے جن کی جانیں گئیں ان کی بات ہوتی ہے, جو بچ گئے سروائیو کر گئے ان کی بات ہوتی ہے, والدین ہیں ان کی جو شکایات ہیں. صرف اس ایک دن بات ہوتی ہے, باقی سال کے باقی جو دن ہیں اس میں ہم اور سیاسی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. سب سے جو پریشان کن بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جن والدین نے اپنے بچے کھوئے وہ احتجاج کرتے رہے, اسلام آباد گئے, پریس کلب میں جاتے ہیں, وہ عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے, لیکن وہ عدالتی کمیشن نہ بنا, آج تک نہیں بنا. اور ان والدین کی بڑی تشنگی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جواب چاہیے, ہمارے کئی سوال ہیں, لیکن اس پہ سویلین اور فوجی کی قیادت نے کوئی پیش رفت نہیں کی.
تو جو حکام ہے وہ جو والدین کے مطالبات ہیں یا ان کی جو تحریک ہے اس سے وہ کسی طرح سے ناخوش تھے یا انکمفرٹیبل تھے؟
ہاں میرا خیال ہے انکمفرٹیبل زیادہ تھے, کیونکہ ایک طرف تو فوج دیکھیں یہ کہہ سکتی ہے کہ جنرل راحیل شریف نے بہت اس کو سیریسلی لیا, ملٹری کورٹس کے ذریعے کافی ایسے لوگوں کو پھانسیاں دینے کا انہوں نے آرڈر پاس کیا جو اس میں ملوث تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ والدین کی تشفی نہیں ہوئی, ان کے کئی بھی ابھی بھی کئی ایسے سوالات ہیں جس پر ان کو جواب نہیں ملا, وہ اب تک جو ہے نا ایک طرح سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور پاکستان میں اگر آپ اس معاملے پہ ڈسکشن کریں, میڈیا پہ ڈسکشن کریں, تو آپ کو یہ ویو سننے کو ملتا ہے کہ جی ان کے کچھ مطالبات جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹربل میکر ان کو دیکھا جاتا ہے, کہ یہ لوگ صرف جو ہے نا ان کے مطالبات جائز نہیں ہیں, تو اس لیے شاید ان کو نہ ایئر ٹائم ملتا ہے نہ ان کو پروجیکشن ملتی ہے. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے میڈیا میں ایک ویو ہے کہ ایسے والدین جنہوں نے اپنے بچے کھوئے اس حملے میں کہ وہ کوئی انریزنیبل بات کر رہے ہوں گے. لیکن آپ کو یہاں کے جو ٹاک شوز وغیرہ ہیں اس میں یہ ڈسکشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی.
اچھا یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک دن پہ ان کو یاد کرتے ہیں, بڑی سوگ والی کہانیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ جیسے ایک کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ان کو شہداء کہا جاتا ہے, لیکن یہ جہاد کرنے نہیں گئے تھے, اسکول گئے تھے بچے, ان کو مارا گیا اس طرح سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پوری کہانی ہے جس طرح سے بیان کی جاتی ہے اس دہشت گرد حملے کی, اس میں آپ نے رپورٹنگ بھی کی اس کے فوراً بعد, حملے کے فوراً بعد بہت ساری چیزیں نکلیں اس میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے حقائق ہیں, خوفناک حقائق ہیں جن کو ایک طرح سے دبایا جا رہا ہے یا دبایا جانا بہتر سمجھا جا رہا ہے؟
دیکھیں سب سے بڑا اور بنیادی سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی جڑ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور یہ واقعہ جو ہے ان تمام واقعات میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. وہ جو بنیادی جو کور مسئلہ ہے پاکستان کا, جو ہماری دوغلی ریاستی پالیسیاں رہی ہیں, اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی. ہم ایک واقعے پہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ, ایک دن اس پہ بات کر لیتے ہیں, ہم آنسو بہا لیتے ہیں, ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں, ہم ان کی مغفرت کی بات کر لیتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا ہم انہیں شہید کا درجہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے, جو ہمارا ہم فلرٹ کرتے آئے ہیں ایک ایسی پالیسی سے جہاں پہ یہ کاروائیاں ہوتی رہیں, اس پر سوال نہیں اٹھتے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بات نہیں ہوتی ہے.
اچھا جب آپ نے واقعے کے بعد رپورٹنگ کی معلومات کافی حاصل کیے تھے کہ ہوا کیا تھا تو بہت ساری خوفناک قسم کی چیزیں ہوئی تھیں جن کو اب جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں
دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا اور ہماری بی بی سی کی ٹیم جلدی وہاں پہ پہنچی میں بھی 24 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچا تو اندر جا کے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے جو کچھ دیکھا بیان کیا ہم نے دکھایا انفیکٹ بی بی سی نے سب سے پہلے اندر کے امیجز دکھائے دنیا کو کہ اسکول کے اندر ہوا کیا تھا اور وہ کتنا بھی عرصہ ہم رہے ہیں صحافت میں اور ہم نے بہت ان چیزوں پہ رپورٹنگ کی ہے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے بھی رلا دیا بہت سے اور لوگوں کو ہلا دیا میرے میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی میں اسکول کے باہر کھڑا میں رپورٹنگ کر رہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے بھی اندر جانا ہے اور میں نے انکار کیا میں نے کہا مجھے اندر جانے کا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں باہر سے ہی رپورٹنگ کروں گا اور اس کے باوجود بھی جو ہے ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ لائیو ٹی وی کے دوران جو ہے میں نے کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ایکسکیوز کیا اور مجھے بھی رونا آ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ڈسٹربنگ تھیں کہ اس کے بعد بھی ہم پشاور جاتے رہے اسٹوری کو کور کرنے کے لیے اور جس سے بھی ہماری بات ہوئی تو لوگ سکتے میں تھے اور وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب کوئی لیول ہوتا ہے بربریت کا بھی اور صفاقی کا بھی لیکن یہ تو سب چیزوں سے بہت آگے تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلاس رومز میں جا کے اس طرح سے ٹارگٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک سینس تھا کہ دس از دا فائنل بلو اور اس کے بعد جو ہے وہ ضرور کچھ ہوگا لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہو ہمارا وہ نیکٹا ہو ہمارے وزارت داخلہ ہو اس پہ وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا
یہ تھے صحافی شازیب جلانی اور عامی پبلک اسکول کے طالب علم عاقف عظیم اس حملے میں زندہ بچ گئے تھے اور حال میں ان کی کہانی کو ایک مختصر دورانیے کی اینیمیٹڈ فلم میں دکھایا گیا ہے وہ اب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلام آباد میں اور موٹیویشنل سپیکر کے طور پر لوگوں کو حوصلہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آج یعنی 16 دسمبر کو وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے دوستوں کو کیسے یاد کرتے ہیں
دوستوں کو آبویسلی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں جو دوست بچپن میں آپ کے بنتے ہیں وہ دوست آپ کے ساتھ آپ کی پوری زندگی میں جاتے ہیں اب وہ نہیں ہیں تو احساس ہوتا ہے جگہ جگہ پہ جب صبح یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں انہیں مس کرتے ہیں کہ وہ ہوتا تو ابھی اس طرح میسج کرتا پھر پکچر دیکھ کے ہنس لیتے ہیں کہ یار چلو کچھ وقت کے لیے ساتھ تو تھا ایک دوسرے کا اب نہیں ہے تو کیا ہوا تو ویری بات ہے مس انسان کرتا ہے پھر یاد بھی یاد آنے کے بعد انسان ڈفرینٹ طریقے سے اس کے ساتھ کوپ اپ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یاد ان کی ابھی بھی بہت آتی ہے مس بھی انہیں کرتا ہوں اور اب زندگی میں اپنا موٹیو یہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ ان کے لیے کرنا ہے
اچھا اور یہ کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دلاتے ہیں کہ کس طرح سے صورتحال خراب صورتحال سے نکلیں موٹیویشنل اسپیکنگ میں آپ کس طرح کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو
میں لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اندھیروں کے اندر بھی روشنی تلاش کی جا سکتی ہے اگر انسان کا انٹینٹ ہو اگر انسان چاہتا ہو روشنی کو تلاش کرنا انسان ہر مشکل سے باہر نکل سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے یا نہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر انسان ہر مشکل کے اندر یہ سوچ کے اتر جائے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے میرے لیے میں آزمایا جا رہا ہوں اور میرا اللہ میری مدد کرے گا تو انسان اس میں سے بلا شبہ باہر آ جاتا ہے
اچھا جو آپ کے کچھ ساتھی تھے جو دوست تھے جو بچ نہ سکے ان کے جو فیملیز ہیں ان کے جو خاندان ہیں ان سے ابھی بھی آپ کا رابطہ ہے
بالکل ہے
وہ کس طرح سے ان کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہے وہ ان کی حالت کیا ہے
وہ لوگ اگر میں ڈسکرائب کرنا چاہوں تو وہ لوگ ابھی کچھ زیادہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں وہیں کھڑے ہیں آج سے 2 سال پہلے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا اور بالکل بھی ان کے جو پرسپیکٹیو ہیں یا جو ان کی حالت ہے اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی کوشش پوری کر رہا ہوں اپنی طرف سے بھی لوگوں کی طرف سے بھی کہ ان کو واپس ان کی زندگی میں واپس لے کے آیا جائے لیکن یہ ہے کہ جن کے بیٹے چلے گئے ظاہری بات ان کو واپس کوئی نہیں لا کے دے سکتا تو ان کی کچھ یادیں ایسی وابستہ ہیں کہ وہ اس جگہ سے یا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے یا وہ وہیں رہ کے ان کی یادوں میں رہ کے اپنی زندگی گزار لینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر ابھی بھی وہی غم وہی غصہ ہر چیز اسی طرح پائی جاتی ہے
یہ تھے عاقف عظیم جن کی کہانی کو برطانیہ میں پڑھنے والے سلیمان خالد نے ایک اینیمیٹڈ فلم کی شکل میں بیان کی ہے. انسانیت کے دشمن کے نام سے یہ فلم ہے. میں نے سلیمان خالد سے پوچھا کہ انہوں نے یہ فلم بنانے کا کس طرح سوچا.
میرے دماغ میں کافی دیر سے تھا کہ میں نے جس دن سے میں نے اس کے بارے میں سنا بھی تھا بیک ان 2014 کہ میں مطلب کہ میں اس پہ کیا ریسپونڈ کروں, میں خود سے کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. تو میں مطلب سوچتا رہا, پھر میں نے کیونکہ تب میں لندن میں پڑھ رہا تھا
جی,
تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. آئی وینٹ ٹو وچلز, یا پھر میں نے پھر فلائرز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اویئرنیس اسپریڈ کرنے کے لیے. اور پھر جب یہ موقع آیا میرے لیے اینیمیشن بنانے کے لیے, تو پھر میں نے سوچا کہ دیٹس ویئر آئی کین ٹیکل دی سچویشن.
اچھا, جو آپ کی اینیمیٹڈ جو آپ کی فلم ہے وہ بڑی اچھی بنائی گئی ہے. ان کی جو کہانی بیان کی گئی ہے, لائف لیسن, سروائیونگ, اور انہوں نے مطلب کوئی 37 لوگوں کی جانیں بھی بچائی ایک طرح سے اس حملے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جو اس کا وہ جو اتنا خوفناک واقعہ تھا اس کا امپیکٹ پوری طرح سے آ رہا ہے اس فلم میں سے؟ اگر نہیں تو کوئی چیزیں تھیں جو آپ نے کچھ سوچا کہ بہتر ہی ہیں تھوڑا سا ان کو ڈاؤن پلے کرنے؟
یہ اس کے بارے میں میں نے کافی سوچا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی فلم ایگزیکٹلی ڈپکٹ کر سکتی ہے کہ مطلب کہ جتنا خوفناک سچویشن تھا اصل میں. لیکن میں نے مطلب کہ اٹ واز مائی اون ڈیسیجن کہ میں اس جو پراپر بروٹیلیٹی تھی, وائلنس تھی, وہ نہ دکھاؤں, کیونکہ ٹاپک بھی ہے بچوں کے بارے میں, سو دیٹ ان اٹسیلف بیکمز تھوڑا سا ٹیبو سا سچویشن بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگا تھا کہ جتنا میں ایبسٹریکٹ دکھا سکوں اس وائلنس کو اتنا بہتر ہوگا, کیونکہ اس میں پھر میرے خیال سے ایتھکلی یا مورلی بھی تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ اس طرح بچوں کو خود سے دکھانا ایتھکلی ٹھیک ہے یا نہیں.
یہ تھے سلیمان خالد. اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان برسبن میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنائے ہیں. فالو آن سے بچنے کے لیے پاکستان کو اب بھی 133 رنز درکار ہیں, لیکن پہلی اننگز میں اس کی 2 وکٹیں باقی ہیں. کھیل کے اختتام پر سرفراز احمد 31 اور محمد عامر 8 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے, جبکہ سمیع اسلم 22 اور بابر اعظم 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. آسٹریلیا کی جانب سے مچل اسٹارک اور ہیزل ووڈ نے 3-3 اور جیکسن برڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی. اس سے قبل آج آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز کے ساتھ کیا اور 7 وکٹوں نے سکور میں 141 رنز کا اضافہ کیا. پیٹر ہینڈسکوم کی سینچری کی بدولت آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 429 رنز بنائے ہیں. ادھر چنئی میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان 5ویں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 284 رنز بنائے ہیں. آج کے دن کی خاص بات معین علی کی سینچری ہے. انہوں نے 120 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. امپائر پال رائفل چنئی ٹیسٹ میں انجری کے باعث اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے. چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن بھونیشور کمار کی بال ان کے سر پر لگنے سے وہ انجری کا شکار ہو گئے تھے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے خواتین ٹیم کے لیے 2 سالہ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے. اس لسٹ میں وکٹ کیپر سارا ٹیلر کا نام بھی شامل ہے. انگلینڈ میں کھیلوں کی مد میں 28 ملین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے, جس سے 26 کھیلوں سمیت ملک کے 1,500,000 افراد مستفید ہوں گے. باقی کھیلوں کی نسبت سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ 17 ملین پاؤنڈ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. فرانس کی عدالت نے ہسپانوی فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کے اسٹرائکر کریم بینزیما پر ان کے خلاف جاری مبینہ سیکس ٹیپ اسکینڈل کیس کی تحقیقات ختم کیے جانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. واضح رہے جب تک یہ معاملہ عدالت میں ہے کریم بینزیما اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. اب سربین کے نصف پر وقت ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کو دو برس بیت گئے ہیں. آج اس سلسلے میں پشاور سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر تقاریب منعقد ہوئیں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 13 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. حکومت پاکستان نے 9 سال کی تاخیر کے بعد آئندہ برس 15 مارچ سے ملک میں مردم شماری شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ کئی گھنٹوں تک ملتوی رہنے کے بعد زیر محاصرہ علاقے سے باغیوں کے انخلاء کا عمل ایک بار پھر شروع کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ نے روہنجیا مسلمانوں کے ساتھ آن سان سوچی کی قیادت میں چلائی جانے والی میانمار حکومت کے برتاؤ پر شدید تنقید کی ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ریپ، قتل اور دیگر مظالم کی رپورٹس روزانہ موصول ہو رہی ہیں. اور روس نے امریکہ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں روس کے ملوث ہونے کے الزام کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ روسی ہیکنگ کے ثبوت سامنے لائے ورنہ خاموش ہو جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے شہر کوئٹہ کے سول ہاسپٹل پر ہونے والے حملے میں سپریم کورٹ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ نے حکومت، اس کی انسدادی دہشت گردی کی کارکردگی اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے انتہائی اہم نکات اٹھائے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں نے 100 صفحات پر مشتمل اس تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لیا، جن سے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے گفتگو کی.
کوئٹہ میں جو 8 اگست کو ہسپتال میں 2 حملے ہوئے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک خصوصی انکوائری کمیشن بٹھایا تھا، اس کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اسی رپورٹ کے بارے میں ہم کچھ باتیں آج کریں گے. اس کی جو موٹی موٹی اگر براڈلی اسپیکنگ جو کنکلوژنز یا جو فائنڈنگز ہیں، اس میں بیسکلی حکومت کو کہا گیا ہے کہ جو تمام کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، بلا امتیاز کارروائی کی جائے. کئی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ انڈائٹمنٹ ہے حکومت کی پرفارمنس کا. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے بی بی سی اردو کے ساتھ ہی ہارون رشید، حمیرہ کمل اور سارا حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ رپورٹ ویسے تو 100 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے اور ظاہر ہے بہت ہی ڈیٹیل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہی اس پر غور کرتے رہیں، اسے پڑھتے رہیں جب سے جاری ہوئی ہے، اور ہم نے سوچا کہ ہم بات چیت کر کے اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے حمیرہ، آپ ہی بتائیے کہ جو ٹاپ فائنڈنگز ہیں، یعنی جو موٹے موٹے براڈ ایشوز ہیں جن کو فائنڈنگز ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟
26 نکات جو ہیں وہ اس کمیشن نے جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، ان کی فائنڈنگز میں جو شامل ہیں. اس میں بیسیکلی انہوں نے جو بتایا ہے کہ حملہ جو تھا اس وہ ایک ہی گروہ نے کیا، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایک ہی گروہ کی جانب سے پہلے وکیل کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد جب وکیل کو وہ لے کے گئے ہاسپٹل میں تو وہاں پہ پھر ایک دوبارہ اٹیک ہوا، لیکن یہ ایک ہی تنظیم کی کاروائی ہے. لیکن جس عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ فورینزک جو تھا ریکارڈ اس کا وہ حاصل نہیں کیا گیا تھا. مطلب کمیشن جب بنا تو اس کے بعد کمیشن نے جب کہا اخبار میں اشتہارات آپ دیں، بتائیں کہ آپ کو کوئی انسینٹیو دیا جائے گا، اگر کوئی آئے گا اور انعام دیا جائے گا اس کو بتائے گا ان کے بارے میں. اس کے علاوہ جو اور اہم چیز ہے وہ اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے، اس کو اس کا مورد الزام ایک طرح سے ٹھہرایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے اقدامات صحیح نہیں لیے گئے تھے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹارگٹ سب سے زیادہ جس کو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو، ان کا نام لیے بغیر، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ملے، ان کی فوٹیجز موجود ہیں اس حوالے سے میڈیا پہ، لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ سی این آئی سی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ کے حوالے سے کالعدم تنظیموں کی جانب سے جو ان سے مطالبات کیے کہ وہ انہوں نے ان کو پورا کیا ہے.
تھینک یو حمیرہ. تو یہ تو ہماری ٹاپ فائنڈنگس ہوں گی رپورٹ کی. سارا، آپ نے بھی رپورٹ کا مطالعہ کیا ہے، تو جو نیشنل ایکشن پلان کے اہداف کے غیر واضح ہونے کی بات کی گئی ہے کہ وہ کلیئر نہیں، اس میں ابہام ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اس مطلب کیا ہے اس کا ایکچولی؟
آج 16 دسمبر ہے، آج سے 2 سال پہلے ہی آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اچھے اور برے طالبان میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی، تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کار کی جائے گی. تو اس رپورٹ میں جو ایک بات کہی گئی اور اس میں یہ کہا گیا، جو حالیہ رپورٹ آئی ہے، کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ بلا امتیاز کاروائی، وہ نہیں دیکھنے میں مل رہی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو بنائیں گے دہشت گردی کے خلاف، ایک بیانیہ تشکیل دیا جائے گا، حکومت نے اس طرف زیادہ کام نہیں کیا ہے. تیسری بات جو نیشنل ایکشن پلان کا بہت امپورٹنٹ حصہ تھا اور اس میں بھی یہ بازی نہیں ہو پایا کہ کون سے دہشت گرد ہیں, کن کو قلعدم کیا جائے, کون سی ریاستی تنظیمیں ہیں. تو اس حوالے سے اس رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ فوری طور پر یہ ڈیوائز کیا جائے کہ کون سی تنظیمیں ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں اور ان کے کون کون سے لوگ ہیں, ان کی سرگرمیاں کیا ہیں, اس حوالے سے ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے اور ان کو فوری طور پہ قلعدم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ عام طور پہ اس کو پبلک نہیں کیا جاتا, عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی تنظیم ہے جو جس کے اوپر پابندی ہے, کس پہ نہیں ہے, وہ کھلے عام جلسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بات پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نام اس میں شامل کیا جائے اس فہرست میں, تو اس کو بتایا جائے, عوام کو بتایا جائے, تاکہ وہ ان کو فنڈ ریز نہ کر سکیں, مالی معاونت نہ کر سکیں جو بعد میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک ڈیٹا بیس بنانے کی بات کی گئی کہ جس طرح کے حملے ہوتے ہیں وہ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں, اس حوالے سے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہو, تمام صوبوں پہ اس تک رسائی ہو, وہ ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا.
ہمیں بہت سارے کامنٹس بھی موصول ہو رہے ہیں اس فیس بک لائیو پہ, زیادہ تر لوگ جو لکھ رہے ہیں نا اس میں یہ ایک ایلیمنٹ بار بار آ رہا ہے کہ حکومتی لیول پر فیلئر تو ہے نا, کہ ہمارے اپنے اداروں میں لوگ اس طرح کی انتہا پسند عناصر کے ساتھ یا تو ملے ہوئے ہیں یا ان کو چھتری فراہم کر رہے ہیں, ان کی امبریلا, ان مطلب بیسکلی ان کو ان کی حمایت حاصل ہے. شبیر حسین صاحب اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, وہ بیسکلی یہ لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈائریکٹلی ملوث ہیں اس طرح کے قتل عام میں ان کو بھی چھتری میسر ہے, انہوں نے ایکچولی یہی اسی فقرے کا استعمال کیا ہے. ایسے ہی احسان اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہے اور سارے فساد کی جڑ اسی طرح کے مسائل ہیں اور اسی طرح کی جو بیسکلی ایک پرابلم ہے. ہارون, آپ بھی اس رپورٹ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں, حکومت پر بہت سخت الفاظ میں تنقید کی گئی اور کافی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اسٹرانگ انڈائٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی.
جی بالکل, یہ پہلی مرتبہ ایک غیر معمولی اقدام ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح رپورٹ جو ہے وہ پبلک بھی کی گئی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں روایت عموماً یہ رہی ہے کہ اس طرح کی رپورٹیں بند تو جاتی ہیں لیکن عوام تک نہیں ان کو رسائی ہوتی, تو یہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی اور لوگوں کو پڑھنے کا موقع دیا. تو اگر آپ جب پڑھیں اور جس طرف یہ گفتگو آپ لا رہی ہیں کہ حکومت کا رول کیسا رہا, تو نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ بلوچستان حکومت کے کردار پہ بھی تفصیل سے ان میں بات کی گئی ہے اور ایک ایک پہلو دیکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ جو جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی العالمی دو تنظیمیں ہیں جو بلوچستان میں کافی ایکٹیو ہیں اور حملے کرتی رہی ہیں, ذمہ داریاں قبول کرتی رہی ہیں, لیکن اس میں یہ پوچھا گیا جو جج ہیں ان کے فائز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے حکومت وزارت داخلہ کے اہلکاروں سے اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں سے پوچھا کہ آپ ان تنظیموں کو کیوں نہیں ان پر پابندی عائد کرتے, اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے. اگرچہ بلوچستان کی حکومت نے اگست میں دو خطوط بھی لکھے تھے وفاقی حکومت کو کہ آپ ان تنظیموں پر پابندی لگائیں, ان کے خلاف 5 FIR بھی کوئٹہ میں درج ہیں, اور اس میں تاخیر ہوئی. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ برطانوی حکومت نے جماعت الاحرار پر مارچ 2015 یعنی تقریباً 1.5-2 سال پہلے پابندی عائد کر دی تھی, اور اس کی وجہ برطانوی حکومت نے یہ بتائی تھی کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. لیکن خود پاکستان میں حکومت اتنی تاخیر سے کام لے رہی تھی, تو وہ جو دونوں ڈیبیٹس چل رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے آئی ایس آئی کو خط بھیجا تھا کہ آپ ہمیں رائے دیں کہ ان تنظیموں کو پر پابندی لگائی جائے یا نہیں جائے, اور ان کے کلیمز جو ہیں وہ کتنے جینون ہیں. تو اس میں رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ تو سارے میڈیا میں آئی, ان تنظیموں نے خود ذمہ داریاں قبول کیں, تو اس پہ آئی ایس آئی سے رائے لینے کی کیا ضرورت تھی, حکومت کیا یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اس میں آئی ایس آئی کے ایک کرنل کا بیان بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت کو ہمارے رد عمل کی یا جواب کی ضرورت نہیں تھی, حکومت اگر فیصلہ کرنا چاہے تو کسی تنظیم پہ خود پابندی لگا سکتی. تو یہ تاخیر ہوئی, ایک تو یہ وفاقی حکومت کا ایک ایشو انہوں نے بتایا. جہاں تک بات ہے بلوچستان حکومت کی, بلوچستان حکومت پہ یہ الزام ہے کہ جوں ہی کوئٹہ کا حملہ ہوا اس کے فوراً بعد جو ان کے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی, ان کا بھی نام نہیں لیا گیا اس رپورٹ میں, وزیر داخلہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے, کہ فوراً وہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے فوراً یہ بیان دیا کہ 99% انہیں گارنٹی اور ضمانت ہے کہ اس میں جو ہم دو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا جلدی جبکہ تحقیقات شروع بھی نہیں ہوئی آپ کس طرح سے یہ الزام لگا سکتے ہیں, اور اس سے جو آپ کمیشن بناتے ہیں یا پولیس جو انکوائری کرتی ہے اس کو بھی آپ ایک دوسری رخ غلط رخ دینے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ بڑی کمزوری بتائی انہوں نے بلوچستان حکومت کی. پھر اس کے بعد نومبر میں جا کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک بیان دیا کہ جی کوئٹہ حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو کمیشن نے کہا ہم نے جو ڈی آئی جی کوئٹہ تھے جو اس انکوائری کو ہیڈ کر رہے تھے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی گرفتاری ہوئی, تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ کوئی گرفتاری نہیں. اس کے بعد حکومت بلوچستان کے ایک ترجمان نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ وہ غلط الفاظ کا وزیر اعلیٰ نے استعمال کیا, اصل میں وہ سہولت کار کہنا چاہ رہے تھے جو گرفتار ہوئے
ماسٹر مائنڈ کی جگہ.
تو ڈی آئی جی سے پھر پوچھا گیا, جج صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ سہولت کار گرفتار ہوا ہے, تو ڈی آئی جی نے کلیئر ورڈز میں کہا کہ نہ کوئی ماسٹر مائنڈ گرفتار ہوا ہے نہ کوئی سہولت کار گرفتار ہوا ہے.
تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان کی حکومت پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس کی کارکردگی غیر مؤثر اور غیر سنجیدہ ہے. اس کی تفصیل آپ نے سنی اسلام آباد آفس میں ہمارے ساتھیوں کی اس گفتگو میں. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں خواتین اور مرد ووٹروں کی تعداد کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. کوئٹہ میں الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار کے دوران بتایا گیا ہے کہ 19 لاکھ مرد ووٹروں کے مقابلے میں خواتین ووٹروں کی تعداد 14 لاکھ ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کی انتخابی عمل میں شرکت کو بڑھانے میں کردار ادا کریں. تفصیلات کے ساتھ سنیے کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ.
یہ سیمینار الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام کوئٹہ میں ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا. اس سیمینار کا مقصد انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت کو بڑھانا اور اس سلسلے میں شعور اجاگر کرنا تھا. سیمینار کے دوران بتایا گیا کہ بلوچستان میں کل رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 33 لاکھ ہے, لیکن ان میں مرد اور خواتین ووٹروں کی تعداد میں ایک بڑا فرق ہے. اس حوالے سے الیکشن کمشنر بلوچستان سید سلطان بایزید کا کہنا تھا.
اس وقت ہمارے پاس 33 لاکھ ٹوٹل ووٹرز ہیں, جن میں سے 14 لاکھ خواتین ہیں اور 19 لاکھ کے قریب مرد حضرات ہیں, تو 5 لاکھ اب بھی ہم پیچھے ہیں. تو اس طرح ووٹرز کا بھی گیپ ہے, لیکن اس گیپ کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن کو انشور کریں.
سیمینار کی مہمان خاص الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رکن جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر تھیں. انہوں نے بتایا کہ آبادی کے لحاظ سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت حوصلہ افزا نہیں.
کہ بلوچستان میں عورتوں کی تعداد ایز اے ووٹر بہت زیادہ کم ہے, ہمارے کے پی میں بھی تعداد کم ہے, لیکن بلوچستان میرا خیال میں سب سے کم ان کی تعداد ہے. خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً 52% ہیں, جبکہ انتخاب میں بطور امیدواران ان کی شرکت نسبتاً کم ہے. بطور ووٹر بھی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے.
مسز ارشاد قیصر کا کہنا تھا کہ خواتین کے انتخابی عمل میں شرکت کم ہونے سے حقیقی نمائندگی سامنے نہیں آ سکتی.
اگر آبادی کے ایک بڑے حصے کو انتخابات میں شرکت نہ کرنے دی جائے تو حقیقی نمائندگی سامنے نہیں آ سکتی. مزید یہ کہ کچھ علاقوں میں خواتین بطور ووٹر اندراج کی اوسط کم ہے, تو کچھ علاقوں میں انہیں ووٹ ڈالنے کے حق سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے.
سیمینار کے شرکاء نے اس رائے کا اظہار کیا کہ خواتین کے انتخابی عمل میں شرکت کو بڑھانے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ خواتین کے انتخابی عمل میں شرکت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع چکوال میں دلمیال نامی گاؤں میں آج بھی دفعہ 140 نافذ ہے, کیونکہ یہاں احمدیوں کی عبادت گاہ پر پیر کے روز مشتعل ہجوم کے حملے کے بعد سے آج تک حالات خاصے کشیدہ ہیں. ایک جانب تحریک تحفظ ختم نبوت نے اپنے کارکن کی ہلاکت پر احتجاج کی کال دی ہے, جبکہ دوسری جانب احمدی کمیونٹی نے یہاں خوف اور کشیدگی کی وجہ سے اپنے مکان خالی کر کے محفوظ مقامات پر رہائش اختیار کی ہے. سنیے اس بارے میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال کے گاؤں دلمیال میں کئی مکانات خالی ہیں, کیونکہ ان کے احمدی مکین خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ گئے ہیں. وجہ ہے ان کی عبادت گاہ پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال. ایک احمدی کے پڑوسی مزمل مقبول کہتے ہیں,
تو یہ میرے پڑوس میں بشارت صاحب کا گھر ہے جی, تو یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ پہلے تھوڑے اوپر اپنے ایک اور مکان ہے اس میں ٹرانسفر ہوئے تھے, تو ان کے مویشی وغیرہ یہاں آئے, ہم ان کے گھر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ شام وغیرہ کو آتے ہیں, اپنے جانور وغیرہ یہاں پہ باندھتے ہیں, پھر صبح کے ٹائم لے کے چلے جاتے ہیں جی, اور ان کی مکان کو دیکھ بھال کریں, چابی ہمارے پاس ہے ان کی تو دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ ادھر کوئی حادثہ ہے, نہ کوئی ان کی کسی چیز کو کسی نے چھیڑا ہے, نہ کوئی آگ لگائی, نہ مویشیوں کو کسی نے کوئی تنگ کیا, کسی قسم کی ان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے جی.
مزمل مقبول کے مطابق بشارت احمدی ہیں اور رات کو کسی پہر گھر آ جاتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں. جس عبادت گاہ پر حملہ ہوا تھا اس پر تحریک تحفظ ختم نبوت کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے مسلمانوں کی مسجد تھی جو انہیں واپس چاہیے. تحریک تحفظ ختم نبوت کے چکوال کے ترجمان تنویر الحسن کہتے ہیں,
یہ 12 ربیع الاول میلاد النبی کا جلوس تھا. جلوس کے دوران نعرے ہوئے, نعرے بازی عمومی ہوتی ہے, اس نعرے بازی میں پتھراؤ اور فائرنگ شروع ہو گئی. اس دوران ہمارا بندہ شہید ہوا اور ہمارے ہی لوگ زخمی ہوئے. جب ہمارا بندہ شہید ہوا, ہمارے لوگ زخمی ہوئے, ہم تو ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور 1996 سے لڑ رہے ہیں. اگر ہم نے ان کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا ہوتا تو ہم یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے.
جماعت احمدیہ پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی ہے اور اپنی عبادت گاہ کا قبضہ واپس مانگتی ہے. جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین کے مطابق ان کی عبادت گاہ پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو تیاری کے ساتھ کیا گیا, جس کی انتظامیہ کو قبل از وقت تحریری طور پر اطلاع کر دی گئی تھی, لیکن خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے اور حملہ ہو گیا. کیا اس واقعے میں ملوث کسی شخص کی شناخت ہوئی یا کسی کو گرفتار کیا گیا؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ڈی سی او چکوال جاوید محمود بھٹی سے رابطہ کیا تو انہوں نے وقت دینے کے باوجود اس لیے جواب نہیں دیا کہ اس معاملے کی محکمہ جاتی کارروائی کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دیا ہے اور میڈیا سے بات کرنے سے بھی منع کیا ہے. احمدی عبادت گاہ کی ملکیت کا معاملہ تو عدالت میں ہے, اس کا فیصلہ وہیں ہوگا, لیکن یہاں کشیدہ صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ انہیں مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے صوبائی انتظامیہ فوری مصالحتی اقدام کرے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, دلمیال, ضلع چکوال.
اور بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فضائیہ میں کام کرنے والے مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اسلام آباد میں داڑھی رکھنا لازمی نہیں ہے. عدالت سے دو مسلمانوں نے رجوع کیا تھا جن کا موقف تھا کہ سکھوں کی طرح انہیں بھی داڑھی رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے. تفصیل سنیے دلی سے سہیل حلیم کی اس رپورٹ میں.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ اگرچہ بلا شبہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جانا چاہیے, لیکن فوج میں ڈسپلن انتہائی ضروری ہے. عرضی گزار آفتاب احمد انصاری نے اپنے کمانڈنگ افسر کی اجازت کے بغیر 2008 میں داڑھی بڑھائی تھی, جس کے بعد انہیں فضائیہ سے برخاست کر دیا گیا تھا. مسٹر انصاری کا موقف تھا کہ دستور ہند کے تحت انہیں اپنی پسند کے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق حاصل ہے, اور سکھ فوجیوں کی طرح انہیں بھی داڑھی رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے. لیکن فضائیہ کا موقف تھا کہ ہر مسلمان داڑھی نہیں رکھتا. فضائیہ کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ سکھ مذہب کے برعکس اسلام میں داڑھی رکھنا لازمی نہیں ہے, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام میں چہرے کے بال کاٹنے یا شیو کرنے پر پابندی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں فضائیہ کے اس موقف سے اتفاق کیا. سر کے بال, داڑھی اور پگڑی کے بارے میں وزارت دفاع کی پالیسی کے تحت سکھوں کو داڑھی اور بال نہ کٹوانے کی اجازت ہے, لیکن باقی لوگوں کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ پالیسی سن 2002 میں وضع کی گئی تھی. پالیسی کے مطابق جن مسلمانوں نے 1 جنوری 2002 سے پہلے بھرتی کے وقت مونچھ کے ساتھ داڑھی بڑھا رکھی تھی, صرف وہ ہی داڑھی رکھ سکتے ہیں. جنہوں نے بعد میں داڑھی رکھی ہے انہیں اسے کٹوا دینا چاہیے. کسی بھی حالت میں کسی بھی شخص کو بغیر مونچھ کے داڑھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی, چاہے یہ داڑھی 1 جنوری 2002 سے پہلے ہی رکھی گئی ہو. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بال بڑھانے یا داڑھی رکھنے کی اجازت اسی بنیاد پر دی جا سکتی ہے کہ متعلقہ شخص کے مذہب میں بال یا داڑھی کٹوانے پر پابندی ہو. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اب سنیے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
نیوزی لینڈ کے بعد ٹیم میں چینج ہو سکتی تھی.
پی ایس ایل بھی چلا سکتا ہوں جیسے میں نے ابھی چلایا, تو یہ میرا ذات کا ایشو نہیں ہے.
سب نے آنکھیں پھیری ہیں اور دوست احباب سب وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
پہلے کیچز ڈراپ, پھر بیٹسمین ناکام, انجام کیا ہوگا؟ سلمان بٹ اور محمد آصف کی واپسی کیا ممکن ہے؟ پاکستان سپر لیگ کو کمپنی بنانے کا مقصد فرد واحد کی بالادستی تو نہیں اور سعید اجمل کے گلے شکوے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے برے دن جو شارجہ میں شروع ہوئے تھے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. نیوزی لینڈ میں دونوں ٹیسٹ میچوں کی شکست کے بعد اب برسبن کے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کی انتہائی پست فیلڈنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے 429 رنز بنائے اور جب پاکستان کی بیٹنگ آئی تو ایک کے بعد ایک کی باری, مطلب وہی پرانی چال. میں نے چیف سلیکٹر انضمام الحق سے بات کی اور پوچھا کہ کیا نیوزی لینڈ کے دورے میں مایوس کن کارکردگی کے بعد ٹیم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی جو آپ نے انہی کھلاڑیوں کو برقرار رکھا ہے.
میں کوچ اور کپتان کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. حالانکہ نیوزی لینڈ کے بعد ٹیم میں چینج ہو سکتی تھی, ساری چیز تھی, میرے سے کوچ نے اور کپتان نے کہا کہ اگر آپ ہمیں سیم ٹیم دے دیں تو بہت اچھی چیز ہے, تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا. ابھی تک جو کپتان اور کوچ نے ٹیم مانگی ہے ہم نے وہ دی ہے. کپتان بہت مین آدمی ہے کیونکہ اس نے گراؤنڈ کے اندر لڑانا ہے. اس کو 100% مطمئن ہونا چاہیے کیونکہ جو میرے پاس سپاہی ہیں وہ اس کے مطلب کے ہونے چاہیے. اس کے بعد کوچ کام کر رہا ہے, اس کی رائے بہت ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ کیونکہ جی اس نے ساری ٹیم کے ساتھ پلان کرنا ہے ان کے لیے. اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتھارٹی میری ہی ہے لیکن میں اپنے آپ کو ساروں سے پیچھے رکھتا ہوں, ان کی رائے کو زیادہ دیتا ہوں.
انضمام الحق سے میرا اگلا سوال تھا کہ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ محمد عامر تو ٹیم میں آ گئے, سلمان بٹ اور محمد آصف کی واپسی کب تک ہوگی؟ خاص طور پر سلمان بٹ جنہوں نے قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کی دونوں اننگز میں سینچریاں بنائی ہیں, کیا ان کے سلیکشن پر کرکٹ بورڈ کو تحفظات تو نہیں؟ سلیکشن کمیٹی کو انہیں منتخب کرنے کے لیے کوئی ہدایت تو نہیں؟
جس ٹائم آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے 5 سال دور رہتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیٹس مین کا اتنا بھی مشکل ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کو وقت دینے کے ساتھ کیونکہ جی وہ تھوڑی سی کرکٹ کھیلے اس کے بعد آپ اس کو ضرور دیں. ہم بالکل بورڈ نے بھی اس کو کلیئر کر رکھا ہے, تو اگر میں جسے سلیکٹ کروں گا میں بورڈ سے ضرور پوچھوں گا کہ جی کیا صورتحال ہے, لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی لڑکے کو جلدی نہ کریں کہ سعید اجمل ہے نا, اس نے ایکشن کلیئر کیا, نئے ایکشن کے ساتھ ہم نے اس کو فوراً سلیکٹ کر کے بھیج دیا, ٹھیک ہے؟ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں مار پڑ گئی تو اس کے لیے مشکل ہو گیا. اگر اس ٹائم ہم بھی سعید اجمل کے ساتھ یہ کرتے کہ اس کو 4 سے 5 اس کو فرسٹ کلاس میچ کراتے, ایٹ لیسٹ وہ اس ایکشن کے ساتھ اس کانفیڈنس کے ساتھ 200 سے 250 اوور پھینکتے نا, تو میرے خیال میں پھر وہ جس ٹائم انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹر ہوتا تو اس کو زیادہ کانفیڈنس ہوتا. تو ہمیں اپنے پلیئروں کو جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جی بالکل بس جی ہو گیا تو جی کر دیں.
پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت اپنی ہر کامیابی کے لیے لیگ اسپنر یاسر شاہ کی طرف دیکھتی ہے اور یاسر شاہ بھی ٹیم کو مایوس نہیں کرتے. ان کے 20 میں سے 12 ٹیسٹ میچز ایسے ہیں جن میں پاکستانی ٹیم جیتی ہے اور ان میں یاسر شاہ کی وکٹوں کی تعداد 86 ہے. ماضی میں اس طرح کی شاندار کارکردگی سعید اجمل دکھاتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے 35 میں سے 12 ٹیسٹ میچز میں جو پاکستانی ٹیم نے جیتے تھے 80 وکٹیں حاصل کی تھیں. لیکن اب سعید اجمل ماضی کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ اپنے بالنگ ایکشن کی تبدیلی کے بعد وہ کرکٹ بورڈ اور سلیکٹرز کا اعتماد کھو چکے ہیں. میں نے سعید اجمل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ نئے بالنگ ایکشن کے بعد سب کچھ بدل گیا, کیا آپ اب بھی پر امید ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا آپ مایوس ہو چکے ہیں؟
دیکھیں مایوسی تو بالکل نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور دیکھیں جو میں نے پاکستان کے لیے اس کو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اور میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں, آپ کو میری عادت کا پتا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ پر امید پچھلے ٹورنامنٹ جو میں نے T20 کھیلا اس کے بعد کافی پر امید ہوں کہ پاکستان کے لیے دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ اویلیبل ہو جاؤں گا. اگر نیکسٹ کوئی ایک آدھ ٹورنامنٹ جلدی آ گیا تو مجھے امید ہے کہ اس میں میری اچھی پرفارمنس رہی. لائک PSL کو میں نے پورا فوکس کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ جو PSL آ رہی ہے اس میں اچھا پرفارم کر کے دوبارہ پاکستان ٹیم میں کوشش کروں گا. میں ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہوں, کبھی بیک فٹ پہ نہیں کھیلا, اور میں کھیلوں گا بھی فرنٹ فٹ پہ. اگر مجھے فیل ہوا کہ میں ابھی پیچھے جا رہا ہوں تو میں خود ہی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا.
سعید اجمل سے میں نے پوچھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کے بالنگ ایکشن کو درست کرنے کے لیے کافی خرچہ کیا, پھر اسے آپ پر کیوں اعتماد نہیں رہا؟
PCB نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے, ان کا میں بہت مشکور ہوں, بٹ یہ ہے کہ ان دا ٹائم جب میں صحیح ہونے لگا تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا اور مجھے ایون کے ڈومیسٹک کے میچ بھی نہیں کھیلنے دیے پچھلے سال, اور وہ بھی نہیں کھیلا, اور میری گریٹ ٹو ٹیم میں دونوں گریٹ ٹو میں بھی چلی گئی, یہ بھی میرے ساتھ سیٹ بیک ہوا ہے. میں اس کے بعد بھی محنت کرتا رہا اور الحمدللہ میں اب خوش ہوں اور میں اپنی فٹنس پہ بھی کام کر رہا ہوں اور میں نے کیا بھی ہوا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی بالر بین ہوئے وہ سارے کے سارے کم بیک کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے بھی کر رہے تھے, اور صرف
نہیں کھیل سکا وہ میں نہیں کھیل سکا آئی ڈونٹ نو کہ پی سی بی مجھے کھلانا نہیں چاہ رہا تھا بعد میں.
سعید اجمل سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ اس تمام عرصے میں آپ کے ساتھی کھلاڑیوں کا آپ سے کتنا رابطہ رہا, انہوں نے ہمت بڑھائی یا آپ کو بھول گئے؟
سب نے آنکھیں پھیری ہے اور دوست احباب سب وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میرے جو دوست تھے پرانے وہی دوست ہیں میرے, اور جو کرکٹنگ میں کسی نے میرے ساتھ پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ کسی نے میری ہیلپ کی ہے.
پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایڈیشن سب کی توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوا اور اب اس کے دوسرے ٹورنامنٹ کی تیاریاں جاری ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کو ایک علیحدہ کمپنی بنانے پر بھی کام شروع کر رکھا ہے, جس پر کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے زیادہ متحرک پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی ہیں جو پاکستان سپر لیگ کے سربراہ بھی ہیں, اور ان حلقوں کے خیال میں وہ مکمل طور پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. میں نے نجم سیٹھی صاحب کو زحمت دی اور پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ پاکستان سپر لیگ پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں؟
پی ایس ایل تو ابھی بھی میں ہی چلا رہا ہوں پی سی بی میں بیٹھ کے, تو اگر میں چاہتا ہوں, اگر میں چاہوں تو میں پی سی بی میں 3 سال اور رہ سکتا ہوں اور میں پھر پی ایس ایل کو ویسے ہی چلا سکتا ہوں. تو یہ میرا ایشو نہیں ہے کہ میں پی ایس ایل میں بیٹھا ہوں یا پی سی بی میں بیٹھا ہوں. اگر پرائم منسٹر مجھے پی سی بی میں رکھتے ہیں تو پھر میں وہیں سے بیٹھ کے پی ایس ایل بھی چلا سکتا ہوں جیسے میں نے ابھی چلایا. تو یہ میرا ذات کا ایشو نہیں ہے. جہاں تک میرا ذات کا مسئلہ ہے, میرا ذات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے یہ اگلا پی ایس ایل میں کروا رہا ہوں, اس کے بعد کون کروائے گا کون نہیں کرائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا پیٹرن ہمارا جو ہے جو پرائم منسٹر پاکستان وہ بہتر جانتے ہیں.
سیٹی صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر اس کا مقصد فرد واحد کی بالادستی نہیں تو پھر پاکستان سپر لیگ کو ایک کمپنی بنانے کا مقصد؟
پی ایس ایل کی ساری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ باہر ہے اور انکم جو ہے وہ ساری پاکستان میں ہے, بیکاز سارے اسپانسرز پاکستانی ہیں. تو اسٹیٹ بینک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, منسٹری آف فائنانس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پیسے آپ یہاں کما رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر سارے باہر کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں ابھی کوئی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے ہمیں دبئی کھیلنا پڑتا ہے. وہاں فارن پلیئرز ہیں, ان کی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کی کرنی پڑتی ہے, اسپانسرز کی ہوٹل بکنگز کروانی پڑتی ہیں. سارے ہمارے جو 9-10 million dollars کے ہمارے خرچے ہیں یہ پی ایس ایل کے, یہ ہمیں ان میں سے بیشتر جو ہے میجورٹی وہیں کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ریمیٹنس کی اجازت دیجیے کہ ہم پیسے بھیجیں وہاں, اور پھر یہ نہیں ہے کہ جی سال میں ایک دفعہ بھیجنے ہوتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ ہمیں پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے لیے پھر آپ ایسے کریں کہ یہ پی سی بی کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی سی بی کو پوری اجازت دے دیں, کل کو آپ پی سی بی کا بھی کچھ کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ اس کو الگ کر لیں اور اس کی الگ ایک کمپنی بنا کے ہمارے ساتھ آئیں, اور ہم آپ کو اس کے لیے الگ ایک پرمیشن دے دیں گے کہ آپ اس اسٹیج پہ اتنی آپ کی لمٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے $5 million کی لمٹ مانگی ہے فرام دا فائنانس منسٹری فار پی ایس ایل کمپنی, کہ یہ ہم ساتھ ساتھ پیمنٹ کرتے چلے اور جیسے ہماری پیمنٹس آتی جاتی ہیں تو یہ ریپلینش کرتے چلے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا, ٹیکنیکل ایشو تھا کہ تاکہ ہم پیمنٹس کر سکیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ ایک بزنس وینچر ہے, پی سی بی از ناٹ اے بزنس وینچر, پی سی بی از اے پبلک وینچر. یہ ایک بزنس وینچر ہے بیکاز سارے کا سارا پیسہ پی سی بی کا ایک ڈھیلا نہیں لگا ہوا اس کے اندر. پی سی بی نے $500,000 دیے تھے چلانے کے لیے, وہ ہم نے پی سی بی کو اس کی بیسس کے اوپر ہم نے 1 million واپس کر دیا.
آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیوس کپ ٹینس ایشیا اوشیانا زون گروپ 2 کا میچ آئندہ فروری کی 3 تاریخ سے اسلام آباد میں ہی کھیلا جائے گا. کوالالمپور میں ملیشیا نے پاکستان کو 34 کے مقابلے میں 35 سکور سے ہرا کر ایشین مینز نیٹ بال چیمپئن شپ جیت لی. انڈیا نے برونائی کو 61-23 سے ہرا کر 3rd پوزیشن حاصل کی. دبئی میں ہولڈر چین کی فنگ شان شان نے دبئی لیڈیز ماسٹرز گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی سکور 10 under par 206 رہا. ہانگ کانگ میں آسٹریلیا کے سام برازیل نے ہانگ کانگ اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی سکور 267 رہا.
اور آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ کھیل کے میدان سے کہ اگلے 2 پروگرام خصوصی پروگرامز ہوں گے جن میں آپ سنیے گا سال 2016 میں کھیلوں کی دنیا کا تفصیلی جائزہ. اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کا اہم موضوع 16 دسمبر کے حوالے سے تھا. یہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی دوسری برسی ہے, اس پر ہم نے بات کی. آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں سوزین لینن، اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں شمائلہ خان سے سنیے.
پاکستان کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کو دو برس بیتے ہیں. آج اس سلسلے میں پشاور سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر تقاریب منعقد ہوئیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے جبری مذہب کے قانون پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تبدیلی مذہب کوئی عمر نہیں ہوتی. شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ کئی گھنٹوں تک ملتوی رہنے کے بعد زیر محاصرہ علاقے سے باغیوں کے انخلا کا عمل ایک بار پھر شروع کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ نے روہنجیا مسلمانوں کے ساتھ آن سان سوچی کی قیادت میں چلائی جانے والی میانمار کی حکومت کے برتاؤ پر شدید تنقید کی ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ریپ، قتل اور دیگر مظالم کی رپورٹ روزانہ موصول ہو رہی ہیں. روس نے امریکہ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں روس کے ملوث ہونے کے الزام کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ روسی ہیکنگ کے ثبوت سامنے لائے ورنہ خاموش ہو جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.